الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی اس روح نمبر 9 میں مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کی اہمیت اور تاکید فرمائی ہے. اور اس پر عمل کرنے سے بھی عمل کرنے والے کو دنیا میں بھی سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے، راحت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، اور آخرت میں بھی بڑی عافیت، بڑی راحت اور اجر و ثواب ملتا ہے. اور عمل نہ کرنے سے دنیا کی زندگی بھی وبال بن جاتی، عذاب بن جاتی، بے سکونی بے قراری میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، نا اتفاقی ہو جاتے ہیں. اور ایک دوسرے کی حق تلفی کرنے کی وجہ سے اور ایک دوسرے کو ستانے کی وجہ سے اور ان حقوق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے آخرت میں بھی اس کا بڑا عذاب اور وبال ہے. ابھی دو واقعے میرے ذہن میں آئے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے وہی بیان کر دیے جائیں. ان کا تعلق بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے آخرت میں عذاب ہونا ہے. ایک واقعہ تو کسی بہت بڑے عالم، متقی، پرہیزگار، اللہ والے کا، جو مجھے ایک صاحب نے خود سنایا تھا، اور یہ واقعہ غالباً ہندوستان کا ہے. کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، ہزاروں ان کے شاگرد تھے، ساری زندگی درس و تدریس میں گزری، دین کی اشاعت میں گزری، اور پھر تھے بھی بڑے نیک آدمی، یعنی صرف عالم بے عمل نہیں تھے، عالم با عمل تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے کسی شاگرد نے یا دوست نے ان کو خواب میں دیکھا اور سخت عذاب میں مبتلا پایا. تو اس شاگرد نے اپنے استاد سے عرض کیا کہ یا حضرت، آپ کی جو ساری زندگی اشاعت دین میں گزری، تعلیم و تعلم میں گزری، نیک کاموں میں گزری، کیا کچھ بھی قبول نہیں ہوا؟ اور آپ کو یہ سخت تکلیف ہو رہی. اور تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ وہ ننگے جسم ایک کھلے میدان میں سخت دھوپ میں گرمی کی شدت اور تکلیف کی وجہ سے بے چین اور بے قرار، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں چکر کاٹ رہے تھے. تو استاد صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، جن کاموں کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی وہ قبول ہوئے، لیکن یہ جو تکلیف میں جس میں مبتلا ہوں اور تم دیکھ رہے ہو، یہ ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہی ہے مجھے، جو میں اپنے پڑوسی سے لایا تھا کپڑا وغیرہ سینے کے لیے، لیکن میں اس کو پہنچا نہیں سکا، وہ سوئی میں واپس نہیں پہنچا سکا، اس کی وجہ سے یہ عذاب مجھ کو ہو رہا ہے. اور وہ سوئی اب بھی میرے گھر میں الماری کے اندر موجود ہے. تم سویرے جب اٹھو تو ہمارے گھر جانا اور ہمارے گھر والوں سے کہنا کہ الماری میں فلاں کونے میں نلکی میں ایک سوئی لگی ہوئی ہے، وہ دے دو. اور پھر وہ سوئی لے کر میرے پڑوس میں جو صاحب رہتے ہیں ان کو پہنچا دو، میری طرف سے معافی مانگو کہ خدا کے لیے معاف کر دیں، میں تک یہ سوئی پہنچا نہیں سکا جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تم اللہ کے لیے معاف کرو. تو یہ شاگرد کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو سارا خواب آئینے کی طرح میرے سامنے، اور میں بڑا حیران ہوا کہ استاد محترم کو اتنی سی سوئی پر اتنا عذاب ہو رہا ہے اور اتنی تکلیف ہو رہی ہے. میں جلدی سے اٹھا اور ان کے گھر گیا، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ کیا فلاں الماری کے فلاں کونے میں کوئی سوئی رکھی؟ ان تصدیق کی ہاں رکھی، اور کہا حضرت یہ سوئی حضرت نے پڑوس سے منگوائی تھی؟ कहाँ मंगवाई थी। फिर मैंने उनको ख्वाब सुनाया अपना, तो उन घर वाले भी सुनकर रोने लगे और जल्दी से उन्होंने मुझे सुनी थी कि आप उनकी हिदायत के मुताबिक इसको पहुंचा दें। मैं उनके पड़ोसी के पास गया और जाकर के उससे दरख्वास्त किया कि हजरत आप सुई ले मंगवाई थी आपके यहाँ से। उसने भी तस्दीक की, हाँ मंगवाई थी। मैंने पूछा वापस आ गई? कहते नहीं, अभी वापस नहीं आई। मैंने फौरन कहा भाई ये सुई है, और तुम अल्लाह के लिए उनको माफ़ करो, इसके सुई इस सुई के न पहुँचाने की वजह से उनको बड़ा अजाब हो रहा है। तो वो भी सुन करके रोने लगा कि ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नबी देते तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे कहने से अल्लाह के लिए उनको माफ़ करता हूँ। इस तरह से उन्होंने हजरत की बात पर पूरी तरह अमल किया। फिर शाम हुई, रात हुई, फिर ये सोए तो दोबारा इन्होंने ख्वाब देखा, और उस ख्वाब में देखा कि अब उस्ताद मोहतरम जो हैं बिल्कुल हर किस्म की तकलीफ से महफूज हो चुके हैं, और वो अजाब उनका बिल्कुल दूर हो चुका है, और वो एक बहुत ही हरे भरे खूबसूरत बाग के बीचों बीच एक मसहरी पर आराम फरमाए। चारों तरफ खुद्दाम उनकी खिदमत के लिए तैयार हैं। जैसे ही मुझे देखा उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया और मुझसे कहा कि अल्लाह ताला तुमको जजाय खैर दे, तुमने मेरी बात पर ठीक ठीक अमल किया। जिस वक्त तुमने सुई मेरे पड़ोसी को पहुंचाई और उसने मुझे माफ़ किया, उसी वक्त वो तकलीफ जो कल तुमने देखी थी मेरी दूर हो गई। और जो कुछ अब है ये सब अल्लाह ताला का फजल है, जिसकी उसने मुझे अपने फजल तौफीक दी थी उसका ये सिला है और बदला है। और उस बाग के पीछे एक महल भी नजर आ रहा था जो बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत आबाद मालूम हो रहा था। मैंने पूछा ये किसका महल? कहिए मेरा महल है रंगा। मैं देख लूँ कि हाँ जाओ देख लो। तो बाग देखता देखता महल देखने गया, महल देखते देखते पीछे को निकला तो एक और बाग नजर आया, तो उससे भी ज़्यादा अच्छा था और उसका महल उससे भी बड़ा और खूबसूरत था। मैं दूर से उसको देख करके वापस आया और आकर के अरे क्या उस्ताद जी, ये आपके पीछे किसका बाग और महल है? फरमाया ये उस शख्स का है जिसने मुझे सुई माफ की थी, सुई माफ करने के बदले में उसको मिला है। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसको चाहे जितना चाहे अता फरमा दे। तो इसमें हमारे लिए कितना बड़ा सबक है कि किसी की एक सुई के बराबर भी एक सुई ही उन्होंने मंगवाई थी जो वापस नहीं पहुंचाई थी, उस पर कितना अजाब और कितनी तकलीफ, बावजूद है कि वो इतने मुत्तकी परहेज़गार अल्लाह वाले और आलिम बामल थे। बात कि नेकियों का सिला अपनी जगह पर हक, गुनाहों का वबाल अपनी जगह पर हक, और किसी बंदे की हक तलफी की है तो या तो उस बंदे को हक अदा करो या उससे माफ़ कराओ। आमतौर पर इसके बगैर हक की अदायगी नहीं होती। जब साहिब हक का हक पहुंच गया और उसने माफ कर दिया तो फिर बाकी आमाल सालेहा का सिला सामने आ गया। इसलिए हमें इस वाक़े को याद भी रखना चाहिए और इससे सबक लेना चाहिए और इबरत लेनी चाहिए कि हम जिंदगी इस तरह गुजारने का एहतमाम करें कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ न पहुंचे। پہنچ جائے تو ماں کی تلافی کر لیں, شوہر سے بیوی پہ زیادتی ہو جائے تو شوہر معافی مانگ لے, بیوی سے شوہر پہ ساتھ زیادتی ہو جائے تو وہ معافی مانگ لے, بھائی بھائی کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو وہ معافی تلافی کر لیں, بہن بھائی آپس میں لڑ پڑے یا ایک دوسرے کو کچھ کہہ سن لیں اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا دیں تو معافی تلافی کر لیں, دوست احباب میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, رنجش ہو جاتی ہے, اس کی معافی تلافی کر لیں. لیکن اس کا اہتمام کریں گے, جس کے ساتھ ہم سے زیادتی ہو گئی یا تو ہم اس کو بدلا دے دیں ورنہ اس سے معاف کرا لیں. اور ہمارے حضرت کا یہ شعر جو میں نے گزشتہ منگل کو بھی سنایا تھا, یاد رکھنا چاہیے, عمر بھر اس اہتمام میں گزری, عمر بھر اس اہتمام میں گزری, آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو, یعنی میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, اس فکر میں ساری عمر گزری. یہاں تک کہ حضرت نے فرمایا ایک دفعہ آخر میں, آخر عمر میں, کہ بھائی رمضان شریف میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی خواہش بھی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں موت نصیب فرما دے, مرنا تو ہے, رمضان شریف میں موت آ جائے تو کتنی اچھی بات ہے, اس کی فضیلت ہے, حساب و کتاب نہیں ہوتا آدمی کا. مطلب میں اس لیے نہیں چاہتا کہ رمضان شریف میں اگر میرا انتقال ہوا تو میرے سارے پسماندگان کو, گھر والوں کو, عزیز و اقارب کو, دوست احباب کو آنے اور جنازے وغیرہ میں شریک ہونے میں تکلیف ہوگی. اللہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی آرزو پوری فرماتے ہیں, وہ پوری فرما. رمضان بھی گزر گیا خیر سے, عید بھی گزر گئی, مدرسے کے بھی داخلہ کام شروع ہو گیا, 13 یا 12 شوال کو حضرت کا وصال ہوا. اس بات کو ہمیں سیکھنا چاہیے, یہ باتیں ہمیں سیکھنے کی ہیں. بھائی ہم یہاں سب جانتے ہیں آپ, ہم اپنے اپنے اصلاح کے لیے یہاں پہ جمع ہوتے ہیں. آج کی دنیا میں ان باتوں کا کوئی خیال نہیں ہے, کوئی دھیان نہیں ہے, بس مطلب ہی مطلب ہے, بس کہ کسی طرح ہمارا مطلب پورا ہو, بس ہماری غرض پوری ہو, بلا سے کسی کا نقصان ہو, کسی کی بے عزتی ہو, کسی کی دل آزاری ہو, کسی کی دل شکنی ہو, کسی کو کوئی تکلیف ہو, کوئی پرواہ نہیں, الا ماشاء اللہ. ایسے ایک واقعہ دو صحابی کا ہے, ایک ہے صعب بن دسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ہے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں کی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی, دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے, خوب ملاقات رہتی تھی. ایک دن صعب بن دسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, بھائی ہمارا تمہارا ایک معاہدہ ہے, میں تم سے, تم مجھ سے ایک معاہدہ کرو, اور وہ یہ کہ جس کا پہلے انتقال ہو وہ دوسرے دن, وہ دوسرے کو خواب میں ضرور آئے اور اپنا حال بتائے. تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, بھیا ایسا ہو بھی سکتا ہے نہیں, ہمارے اختیار میں ہے یہ سر کہ آج ہم معاہدہ کر لیں اور پھر کل اس کو پورا کر سکیں, ہم ایسا کر بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں, ہاں کر سکتے. اچھا, ابھی آپ اس میں معاہدہ ہو گیا کہ جو پہلے مرے گا وہ دوسرے کو خواب میں آ کر کے اپنا حال بتائے گا اور اس سے ملے گا. اتفاق سے سات دن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے انتقال ہو گیا, وعدے کے مطابق وہ خواب میں آ گئے. تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, ہاں بھائی کیسی گزری, کیا حال ہوا؟ کہا کہ بھائی بڑی مشکلوں سے ابھی جان چھوٹی ہے, اور بڑی مشکلوں سے بخشش پر نجات ہوئی ہے. اس کے بعد حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کی گردن میں تازہ تازہ زخم کے نشانات ہیں اور جلے ہوئے زخم کے نشانات ہیں, جیسے کسی چیز سے کھال کو جلایا گیا ہو تو بیچ میں سے لال ہوتا ہے, کناروں سے کالا کالا ہوتا ہے. ایسے ایسے تازہ تازہ کئی زخم یہاں پہ ان کے پڑے ہوئے تھے. تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ تمہارے گردن پہ زخم کیسے ہیں؟ تو حضرت بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان دیناروں کے ہیں جو میں نے یہودی سے قرض لیے تھے اپنی ضرورت کے لیے, لیکن میں وہ قرض واپس نہیں کر سکا تھا کہ میرا انتقال ہو گیا, اور وہ دینار اب بھی میرے گھر میں میرے ترکش میں رکھے ہوئے ہیں. جس چیز میں تیر رکھتے ہیں اسے ترکش کہتے ہیں, اس میں رکھے ہوئے ہیں, اور قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے اور دینار واپس نہ کرنے کی وجہ سے وہ دینار آگ میں تپا کر میرے لگایا گیا, ان کا یہ زخم ہے. اور پھر انہوں نے ان سے بھی عرض کیا کہ آپ سویرے ہمارے گھر جانا اور وہ ترکش سے وہ دینار لے کر کے وہ فلاں یہودی جو میرے محلے میں رہتا ہے ذرا مہربانی کر کے آپ ان کو پہنچا دینا تاکہ میرا یہ عذاب دور ہو اور میری تکلیف ختم ہو. تو میں کہتے میں سویرے اٹھا اور انہیں گھر پر گیا, گھر والے مجھے چچا چچا کہہ کے پکارتے تھے, تو دیکھتے انہوں نے کہا کہ چچا آپ تو ہمیں بھول گئے, آپ تو آئے نہیں ہمارے گھر ابا کے مرنے کے بعد سے لے کر اب تک, کیا آپ ہمیں بھول گئے؟ کہا نہیں میں بھولا نہیں. اور پھر میں نے ان سب کو جمع کر کے میں نے حضرت صاحب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا واقعہ ان کو سنایا, تو سب کے سب دار و قطار رونے لگے. اور ایک بیٹا جلدی سے اٹھا اور جلدی سے اس نے ترکش لیا اور میرے سامنے لا کر کے اسے الٹا گیا تو اس میں سے وہ سات دینار تھے وہ نکلے. اور پھر میں گیا اور جا کر کے پھر میں نے اس یہودی کو جا کر کے پہنچایا اور اس کو بھی یہ واقعہ بیان کیا. کہ وہ تو بہت اچھے آدمی تھے, وہ صاحب بن جسامہ بہت اچھے آدمی تھے, مجھے کیا معلوم تھا اس وجہ سے ان کو عذاب ہوگا, یہ تو معمولی چیز ہے. لیکن خیر میں تم کہتے ہو تو ان کو معاف کرتا ہوں. اس طرح جب انہوں نے پہنچایا تو ان کا وہ عذاب دور ہوا, تکلیف ختم ہوئی. تو جو کسی قرض لے کر کے نہ دینا کتنے بڑے وبال کی چیز, کتنے عذاب کی چیز. یہ بندوں کے حق تلفی, بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی, یہ معمولی گناہ نہیں ہے, نہ اس کو معمولی سمجھنا چاہیے. ایک اور قصہ یاد آ گیا. وہ حضرت علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں حافظ قرآن کریم تھا, بچپن میں ہی میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. تو میں اپنے والد صاحب کے مزار پر جایا کرتا تھا, یاسین شریف اور کچھ سورتیں پڑھ کر ان کو پہنچا کر آیا کرتا تھا. اسی دوران ایک دفعہ رمضان شریف آ گئے. رمضان شریف میں ایسا کرتا تھا کہ فجر کی نماز پڑھتے ہی چلا جاتا تھا قبرستان تاکہ دن میں نہ آنا پڑے. رمضان شریف میں فجر کی نماز عام طور پر اندھیرے میں ہوتی ہے, تو اندھیرے اندھیرے میں پہنچ جاتا اپنے والد صاحب کے مزار پر اور قرآن شریف پڑھتا. ایک دن میں اسی طرح رمضان شریف کے مہینے میں اپنے والد صاحب کے مزار پر اندھیرے میں قبر پر بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا اور سورتیں پڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے قریب سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی اور ہائے ہائے کرنے کی آواز آئی, اور ایسی آواز آئی جیسے کہ کسی کو بہت ہی سخت تکلیف ہو رہی ہے اور بہت ہی زیادہ اس کو اذیت ہو رہی ہے. تو ایک آدھا ہوا تو میں نے سمجھا میرا اپنا ایسے ذہن کا خیال ہے, لیکن تھوڑی دیر میں وہ آواز ذرا بلند ہونے لگی. تو میں نے تجسس کیا, سوچا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو ادھر ادھر میں نے آنکھیں گھما کر دیکھا تو کوئی ایسی کوئی چیز نظر نہیں ہے, سب طرف قبر ہی قبر ہے. پھر میں نے کان لگایا کہ کس طرف سے آواز آ رہی ہے, تو ایک جانب سے وہ آواز آ رہی تھی. جب میں نے زیادہ توجہ دی تو مجھے ایک یقین ہو گیا کہ یہ اس قبر میں سے آ رہی ہے. تو جب میں اطمینان ہو گیا اور کہ اس قبر میں سے آواز ہے تو میرا خوف کے مارے برا حال ہو گیا. خوف سے میں رونگا کھڑا ہو گیا اور میں بس بے حال ہو گیا اور پڑھنا پڑھنا سب میں بھول گیا ایک دم, اور میری توجہ اسی کی طرف ہو گئی. اتنے میں دن نکلنے لگا, جیسے جیسے دن نکلنے لگا وہ آواز ہلکی پڑنے لگی, اور جیسے ہی پھر روشنی ہو گئی اور لوگ آنے جانے لگے وہ آواز بند ہو گئی. تو گزرنے والوں سے میں نے پوچھا کہ یہ خبر کس کی ہے, تو وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ کس کی خبر ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اسی بستی میں جہاں تم رہتے ہو یہ فلاں شخص کی قبر ہے, نام بتایا انہوں نے باقاعدہ. تو نام اور ان کا پتہ محلہ وغیرہ میں نے پوچھ کر کے پھر میں اس محلے میں گیا, وہاں جا کر کے اس مکان پر گیا, وہاں جا کر کے میں نے ان کے گھر والوں سے معلومات کی. تو کچھ ان کے گھر والوں نے بتایا, کچھ محلے والوں نے بتایا, سب نے یہ بتایا کہ بھائی یہ تو بڑا نیک آدمی تھا. ہمیشہ صف اول کے اندر تکبیر اولی سے نماز پڑھا کرتا تھا اور زیادہ وقت اس کا مسجد میں گزرتا تھا, ذکر و تلاوت میں, تسبیحات میں, دعا میں, ایسے اچھے اچھے کاموں میں اس کا وقت گزرتا تھا. وہ کسی کے معاملے میں پڑھتا نہیں تھا, اپنا کام سے کام رکھتا تھا. جب میں نے یہ سنا تو مجھے کچھ بڑا, مجھ پر تو یہ بہت شاک گزری یہ بات کہ ہائے اتنا نیک آدمی اور اتنا متقی اللہ والا آدمی, ہماوت مسجد میں رہنے والا, اس کے ساتھ ہی عذاب ہو رہا ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو میں اس کے دوستوں کے پاس گیا کیونکہ دوستوں کو دوستوں کا حال زیادہ معلوم ہوتا ہے. وہ لوگ زندہ تھے, میں ان کے پاس گیا, میں نے جا کر کے اپنا واقعہ ان کو سنایا. اس طریقے سے میں اپنے والد صاحب کے مزار پر فاتحہ پڑھنے گیا, اور اس طریقے سے میں نے ان کے کرانے کی اور بہت ہی عہدیداری کرنے کی اور بڑی اندوہناک میں نے آواز سنی اس کی. انہوں نے کہا کہ جو محلے والوں نے اور لوگوں نے جو اس کی نیکی کا حال بتایا بالکل صحیح ہے, لیکن اس کا ایک حال ایسا ہے جو ہمیں معلوم ہے. ہو سکتا ہے جن لوگوں نے تمہیں یہ اس کا حال بتایا انہیں معلوم نہ ہو, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ شخص جو تھا یہ پہلے سوداگر تھا, تاجر تھا پہلے بہت بڑا, لیکن اسے کوئی اولاد نہیں ہے. جب یہ بوڑھا ہو گیا اور کاروبار کرنے سے عاجز ہو گیا تو اللہ بچائے اس کے نفس نے اس کو ایک پٹی سجھائی, एक बात इसके दिल में डाली, एक अब तो कारोबार तो कर नहीं सकता, कारोबार संभालने के लिए कोई है नहीं, दूसरों के हवाले नहीं कर सकता कि सर ना डूबने का खतरा ही खतरा, तो ऐसा करो कि सारा कारोबार बेच के, दुकान बेच के, कारोबार बेच के नकद रकम बना करके सूद पर दे दो। तो हर महीने लगी बंदी की रकम सूद की आती रहेगी, बस आराम से खाऊंगा, रात दिन अल्लाह अल्लाह करूंगा। उसके नफ्स ने उसको ये पट्टी पढ़ा दी, चुनाते इसी पर उसने अमल कर लिया, सब कुछ बेच के उसने पैसे बनाए और कैश बना करके उसने किसी को सूद पर दे दिए, और बस वहां से उसको महाना पैसे मिलते रहते थे और वो उसी से अपने गुजारा करता था। और क्योंकि फारिग था, कारोबार था नहीं, तो रात दिन मस्जिद में रहता और दिन रात जिक्र तस्बीह पढ़ता रहता। मैं समझ गया कि ये सारा अजाब और ये सारा वबाल सूद खाने की वजह से, सूद खाना जैसे हराम है और अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी हक्कुल अब्द भी है, जिससे सूद लिया है उससे लेना ही नाजायज है, ले लिया हो तो वापस करना वाजिब है। इसलिए हुक्कुल इबाद का मामला बहुत ही संगीन है भाई, बड़े डरने की बात है। देखो एक जरा से गलती से उसको कितना अजाब उसको कब्र के अंदर हो रहा, और कभी कभी अल्लाह ताला इस तरह से अपने कब्र का अजाब बंदों को दिखा देते हैं, सुनवा देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हुकूकुल इबाद के मामले में बहुत ही ज्यादा एहतियात की जाए और इस बात की कोशिश की जाए कि हम हमारी तरफ से किसी पर ज्यादती ना हो, किसी पर जुल्म ना हो, किसी की हक तलफी ना हो, किसी के साथ ज्यादती ना हो, किसी का पैसा ना हक हमारी तरफ ना है, ना हक किसी का पैसा हमारी तरफ ना है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने एहतियात की बात याद आई कि हजरत को जो मीरास में हिस्सा मिलने वाला था, उस मीरास में हजरत को कुछ शुबा था, शुबा था बस, ये नहीं कभी तौर पर वो हराम और नाजायज था, बस कुछ हजरत को उसमें शुबा था बस, उस शुबे की वजह से हजरत ने अपने हिस्से छोड़ दिए। जिनके जिनको खौफ खुदा होता है, आखिरत की फिक्र होती है, उनका तो ये हाल होता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी ऐसे ही इरशाद है कि हमने सूद के शुबे से बचने के लिए अगर 10 हिस्सों में से एक हिस्से में सूद का शुबा था तो 9 हिस्से हलाल के भी हमने छोड़ दिए। और अब जनाब अल्लाह बताए सूद खाने का आम रवाज, इनामी बांध ये सूदी स्कीम है, और लोग बस लफ्ज इनाम से धोखा खा करके बेखौफ खतर इनामी बांड खरीद लेते हैं, फिर उसमें जो इनाम निकलता है उसको बेधड़क इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये सूद का इस्तेमाल है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट लेना और इस पर नफा लेना आम है, हालांकि ये भी सूदी मामला है। कितने सूदी बैंक हैं, उनके अंदर सरमाया लगा करके नफा हासिल करना, इंटरेस्ट हासिल करना, ये भी सूद है। और बाजारों में, मार्केटों में भी ये बकसरत इस तरह होता है कि लोग अपनी रकम ताजिरों को दे देते हैं बतौर कर्ज, कहते हैं भाई आप कुछ कमो बेश हमें हर महीने दे दिया करें, बस उन्होंने समझ रखा कि भाई फिक्स करना मना है और कमो बेश करना जो है ये जायज है। कर्ज के अंदर न फिक्स करना जायज है न कमी बेशी करना जायज है, اور بعض تاجر پھر ان کو ایک لاکھ میں کسی کبھی 2,000 دے دیے, کبھی 2,500 دے دیے, کبھی 3,000 دے دیے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب حلال ہے. یہ بھی سودی معاملہ. بہرحال حلال ذریعے سے آدمی کھائے اور کمائے, حرام طریقے سے حرام ذریعے سے کھانے پینے سے آدمی بچے, کہ یہ بھی حقوق العباد میں سے. عند اللہ بھی آدمی گنہگار ہوتا ہے اور بندوں کے حق تلفی کا بھی آدمی کے اوپر وبال ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ایک آیت کا ترجمہ تحریر فرماتے ہیں. ان آیات میں اور آگے آنے والی احادیث میں معاشرت کے آداب و احکام حضرت نے بیان فرمائے ہیں, کیونکہ معاشرت کا پورا میدان بندوں سے متعلق ہے. ایک بندے کا دوسرے بندے سے, ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے, اس کے اندر تعلق اور واسطہ پڑتا ہے. تو اس واسطے کے اندر ایک دوسرے کے حقوق بھی ضروری ہیں, اور ایک دوسرے کی حق تلفی, ایک دوسرے پر زیادتی, ایک دوسرے کے اوپر ظلم, یہ ناجائز بھی ہے. اس لیے حضرت نے وہ آیات و احادیث بیان فرمائی ہیں زیادہ تر جن کا تعلق ہمارے معاشرت سے ہے, اور دوسرے بندوں کے حقوق کا تعلق معاملات سے. معاملہ صحیح ہو, درست, معاملہ غلط ہو تو کسی نے کسی کی حق تلفی ہوگی, حق تلفی ہوگی تو قابل مواخذہ ہے, اللہ بچا. فرمایا کہ اے ایمان والو, ایمان والے سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. ایمان والے سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں, اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے. یہ سورہ حجرات کی ایک آیت کا ترجمہ ہے. سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں, لہذا ہر ایک کا احترام ہونا چاہیے, ہر ایک کی عزت ہونی چاہیے, ہر ایک کا اکرام ہونا چاہیے, ہر ایک کے ساتھ ایسے انداز سے رہنا ملنا جلنا چاہیے کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو, نہ کسی پر زیادتی کی جائے, نہ کسی پر ظلم کیا جائے, نہ کسی کی حق تلفی کی جائے, اور ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کو جانا جائے اور جان کر ان کو ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے. اور دو آپس میں بھائی بھائی میں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے, جیسے کہ بھائیوں میں ہو جاتا ہے ایسے مسلمان بھائی بھائی میں کبھی لڑائی بھی ہو جاتی ہے, کبھی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. تو اگر کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح صفائی کرا دینا چاہیے, وہ صلح صفائی بھی شرع کے مطابق ہونی چاہیے تاکہ ان کی نااتفاقی دور ہو جائے, اور ان کے اندر جو رنجش ہو گئی وہ ختم ہو جائے, اور قرض تعلق دور ہو جائے. اور اس کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں چاہے ان کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو یا ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہو, ان سب کی ادائیگی میں خوف خدا درکار ہے. جتنا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرنے کا اہتمام کرے گا اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کا اہتمام کرے گا. بلکہ اگر اس کی کسی سے لڑائی بھی ہو جائے گی تو خود ہی وہ معافی مانگنے پر آمادہ ہو جائے گا, کیونکہ خوف خدا اس کے دل میں. بس یہ خوف خدا ایسی چیز ہے کہ یہ اگر پیدا ہو جائے تو بس سمجھو کام بن جائے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے, اپنے فضل سے ہم سب کے دل میں اپنا خوف اتنا پیدا فرما دیں کہ وہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے درمیان اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے, اور یہ دعا مانگنی چاہیے. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. یا اللہ ہمیں اپنا اتنا خوف عطا فرما دیجیے جو ہمارے اور آپ کے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک, اور اپنی اس قدر اطاعت کو فرما برداری کی توفیق دے دیجیے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے. ومن الیقین ما تحبن به علینا مصائب الدنیا, اور اتنا یقین عطا فرما دیجیے کہ دنیا کی مصیبتیں ہمارے لیے ہلکی ہو جائیں, آسان ہو جائیں. ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا واحییتنا, اور ہم کو نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے ہماری سماعتوں سے, ہماری بصارتوں سے, یعنی کان کی سماعت سے, آنکھ کی بصارت سے, بینائی سے, اور دیگر ساری قوتیں ہماری کام کرتے رہیں جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں. کیسی پیاری دعا ہے, یہ دعا مانگنی چاہیے, گر گرا کے مانگنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے تقویٰ مانگنا چاہیے. اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا, اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا, اللہم آت انفسنا تقواها وزکنا انت خیر من زکانا انت ولینا ومولانا. باقی انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. باقی دعوانا اللهم لك الحمد لا نصرف ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم لك الحمد لا نصرف ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. الله يسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا, ولا غاية رغبتنا, ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا, وأكرمنا ولا تهنا, وأعطنا ولا تحرمنا, وآتنا ولا تحرمنا, واهدنا ويسر هدانا, واهدنا ويسر هدانا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكنا أنت خير من زكانا, أنت ولينا ومولانا. يا أرحم الراحمين, يا رب العالمين, يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والإكرام, ہمارے دل میں اتنا خوف اور اپنا اتنا تقوا عطا فرما دیجیے جو ہمیں آپ کی نافرمانی سے اور آپ کے حقوق کی کوتاہی سے اور بندوں کے حقوق کی کوتاہی سے بچنے کا ذریعہ بن جائے. یا اللہ ان کی کوتاہیوں سے بچنے کا ذریعہ بن جائے. یا اللہ دنیا سے ہمیں اس حال میں اٹھانا کہ کسی بندے کا کوئی حق میرے ذمے ہمارے ذمے نہ ہو. یا اللہ ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھانا کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمے نہ ہو, اور اگر رہ جائے تو یا اللہ آپ اپنے پاس سے اس کا بدلہ ادا فرما دینا اور ہمیں معاف فرما دینا. یا اللہ جس کی حق تلفی ہم سے ہو گئی ہے اور ہمارا اس سے رابطہ نہیں ہو سکتا ہے, یا اللہ ہمارے بھی اور اس کی بھی کامل مغفرت فرما, ہمارے بھی اس کی بھی کامل مغفرت فرما. اور اپنے رحمت سے یا اللہ جس کے حقوق رہ جائیں اپنے پاس سے ادا کر دینا, اور ہمیں یا اللہ آخرت کے عذاب سے اور آخرت کی پکڑ سے بچانا. یا اللہ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما، خاتم و کامل و خالص ایمان پر فرما، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت عطا فرما، ہر لمحہ عافیت عطا فرما، دونوں جہاں کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں اور عافیتیں عطا فرما، تمام حاضرین اور حاضرات کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما، سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما، ہر ایک کی تمام نیک تمنائیں پوری فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شخص بنا عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین، رحمۃ اللہ.